والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربكم تضرعا وخفيا وقال تعالى خذوا من يستجب لكم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة آج کا مضمون اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنی دنیا اور آخرت کو مانگنے کا سلیقہ اور دنیا اور آخرت بننے کا طریقہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت مانگنے کا سلیقہ اور دنیا اور آخرت کے سنورنے کا طریقہ یہ ایک مضمون انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ کو سنایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس میں اثر عطا فرمائے, سنانے والے کو سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ اجتماع چونکہ اللہ کے لیے ملنا ہوتا ہے, پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب انسان اپنے گھر سے چلے ایسے اجتماعات میں تو اللہ تعالیٰ سے معاملہ کر لے کہ اللہ میں صرف آپ کے لیے جا رہا ہوں. حدیث پاک میں ہے جو اللہ کے لیے کسی سے ملتا ہے 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں اور دو دعا دیتے ہیں. نمبر ایک اس کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں, نمبر دو جب وہ ملتا ہے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہ 70,000 فرشتے اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں کہ اے خدا یہ آپ کے لیے قریب ہوا ہے, آپ سے کی وجہ سے ملا ہے. فَإِنَّهُ وَصَلَ فِيكَ فَصِلْهُ, یہ آپ کے لیے واصل ہوا, آپ کے لیے ملا, آپ اس کو اپنی ذات پاک سے ملا دیجیے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ملنا قرب کا حصول, قرب کے لیے 70,000 فرشتوں کی دعا لینے کا طریقہ ہے. یہ بھی ایک سلیقہ ہے اللہ کے لیے ملنا, وہیں سے گھر سے نیت کر لیجیے تو 70,000 فرشتے دعا آپ کے مقرب ہونے کی دعا کریں گے. دو دعا عجیب ہے, یعنی حدیث مشکات کی حدیث ہے. یہ شیعو اس کے ساتھ چلتے ہیں, شیعو شیع سبا 70,000 فرشتے, 70,000 فرشتوں کی دعا اللہ کے یہاں کیسے رد ہوگی ہے. اور ایسی دو دعا, ایک تو مغفرت مانگے ہوا آپ سے, آپ کے لیے دعا مغفرت کریں معصوم بے گناہ مخلوق. اور حدیث پاک میں ہے کہ جب دوسرے کی دعا زیادہ جلد قبول ہوتی ہے, دوسری دعا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے 70,000 فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اس شخص کو آپ اپنے سے قریب کر لیجیے جیسا کہ آپ کے لیے ملنے جا رہا ہے. فَإِنَّهُ وَصَلَ فِيكَ أَهْلِ أَجْلِكَ فَصِلْهُ, لہذا اس میں انشاء اللہ تعالیٰ آج جو لوگ کی ایسی صالحین کی اجتماعات میں جانا آنا رکھتے ہیں, تجربہ یہی ہے کہ آہستہ آہستہ ان کی حالت میں تغیر شروع ہوتا ہے اور ان کی حالت سنورنے لگتی ہے. جو لوگ اہل اللہ سے جڑے رہتے ہیں اور اللہ والوں کے خدام سے جڑے رہتے ہیں, لفظ خدام خوب سمجھ لیجیے تاکہ دعویٰ اللہ والا ہونے کا اس مقرر کی طرف سے نہ ہو جائے. اللہ والوں کی صحبت یا اللہ والوں کے خادموں کی اور غلاموں کی صحبت میں جاتے آتے رہتے ہیں, انشاءاللہ تعالی امید ہے اللہ پاک سے تو بگڑنے نہیں پائیں گے, بشرطی کی اخلاص کے ساتھ آنا جانا رکھیں اپنی اصلاح کی نیت سے, اللہ کی محبت سیکھنے کی نیت سے آنا جانا رکھیں, مقصد بھی اللہ ہی ہو تو انشاءاللہ تعالی محروم نہیں رہیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ معصوم ہو جائیں گے, خطا ہو سکتی ہے لیکن توفیق توبہ انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی. اور آخر عمر میں جب ان کا مرنے کا وقت قریب ہوگا تو حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب آنوی نور اللہ برقرو فرماتے ہیں کہ جو لوگ بزرگان دین اور ان کے خدام سے ملنا جلنا رکھتے ہیں، ذکر فکر کرتے ہیں، سلوک طے کرتے ہیں، کبھی وہ چت ہو جاتے ہیں، کبھی شے نفس کو چت کر لیتے ہیں، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ ان کو نفس پر غالب کر کے، اور صرف نفس پر نہیں بلکہ تمام تعلقات دنیاویہ پر اللہ تعالیٰ غالب، اپنی محبت کو غالب کر کے اس کو اٹھائیں گے. یعنی جب اس کی روح قبض ہوگی تو اس کی روح پر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب رہے گی. یہ برکت ہے، برکت ہے اللہ کے لیے محبت کرنا. اور دوستوں، یہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے، شیخ تھانوی کی بات تو اپنی جگہ پر ہے اور وہ قرآن و حدیث ہی سے کہتے ہیں، مگر مشکات کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو آپس میں محبت کرتے ہیں ہمارے لیے. وجبت محبتی للمتحابین فیہا، اللہ پاک فرماتے ہیں میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو آپس میں میری وجہ سے محبت رکھتے ہیں. متحابین فیہا، ایک یہ ایک نمبر ہو گیا، آپس میں محبت رکھتے ہیں اللہ کے لیے، ایک نمبر ہو گیا. یہ بتا رہا ہوں چار نمبر ہیں، اس میں چاروں نمبر جس میں لگ جائیں گے اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہونا اللہ تعالیٰ کے ذمے احسانن واجب ہو جائے گا. اللہ فرما رہے ہیں یہ واجب ہونے کا لفظ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے. چار قسم کے لوگوں کو، جس میں نمبر ایک ہے متحابین فیہا، جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، اور اس قیمتی محبت کو دنیاوی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ضائع نہیں کرتے. یہ محدثین لکھتے ہیں کہ ان اللہ والی محبت کو دنیاوی اور حقیر دنیا، جو ساری کائنات مچھر کے پر کے برابر ہے، پوری دنیا مچھر کے پر کے برابر اگر ہوتا، مچھر کے پر کے برابر پوری دنیا ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ پوری دنیا، ہفت اقلیم، ساری زمین، زمین کی تمام خزانے، یہ سب کا سب کیا ہے؟ مچھر کے پر سے بھی کم ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، پانی رکھنا چاہیے، سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دنیا مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو خدا تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے. لیکن حقیر دنیا کی وجہ سے بعض لوگ اللہ والی محبت کو متاثر کر لیتے، اللہ والی محبت کو وہ اپنی تمام تعلق کو دنیاوی باتوں سے، دنیا حقیر کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچا لیتے. اسی لیے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمتہ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں لکھی ہے کہ یہ اللہ والی محبت عرش کا سایہ دلائے گی اور اللہ کی محبت واجب مل جائے گی، واجب ہو جائے گی. مگر شرط یہ ہے کہ ہمیشہ اس پر دوام رہے، داوما علی، ہمیشہ اس پر قائم رہے. اور ولم یقطع بعارض، پہلا شرط کیا ہے؟ شرح بخاری فتح الباری کا حوالہ دے رہا ہوں. نمبر ایک شرط کیا ہے؟ داوما علی، اس محبت پر دونوں قائم رہیں، دوام رہے، دوام. نمبر دو، ولم یقطع بعارض دنیاوی، کسی دنیاوی معاملے میں اس کو کہیں منقطع نہ کر دے، کوڑی کے پیچھے کہیں اثر بھی نہ ضائع کر دے. اور نمبر تین، حتی فرق بینہم الموت، موت ہی دونوں کو الگ کرے. کبھی انسان کسی اللہ والے سے حسن رکھتا ہے، اس کو مربی بناتا ہے، آخر وہ بھی بشر ہے، کبھی اس سے زیادتی بھی ہو سکتی ہے ڈانٹ ڈپٹ میں. لیکن جو ماں باپ کے بارے میں حدیث ہے، وہی مشائخ کے بارے میں سن لیجیے. ایک صحابی نے پوچھا، کیا میرے ماں باپ مجھ پر اگر ظلم بھی کریں تو بھی میرے ذمے ان کے ساتھ بھلائی اور احسان؟ آپ نے فرمایا، وَإِن ظَلَمَا هُو وَإِن ظَلَمَا هُو وَإِن ظَلَمَا هُو، تین مرتبہ فرمایا کہ اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، تو بھی تمہارے ذمے ان کو احسان و بھلائی سے پیش آؤں. آپ بتائیے. لیکن یہ اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے. کبھی شیخ سے تربیت میں بھی ایسی بات زیادہ ڈانٹ دیتا. حضرت صاحب فرار الحباد برکاتہ ہم نے ایک صاحب کو بہت زیادہ ڈانٹ دیا, تو انہوں نے کہا حضرت میری غلطی تو معمولی سی تھی, آپ نے ڈانٹ بہت زیادہ دیا. فرمایا بھائی کبھی ڈاکٹر سے نشتر ذرا تیز لگ جاتا ہے, لیکن اس کی نیت تو صحیح ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بزرگوں کی ناز اٹھانا اور ان کے ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت کرنا, یہ سارا اللہ تعالیٰ کی محبت کے کھاتے میں ڈل ہوتا ہے. جب مجاہد مسلم شریف کی روایت ہے کہ مجاہد کا گھوڑا جو لیڈ کرتا ہے اور پیشاب کرتا ہے اور جو کھانا اس کو ملتا ہے, ثانی جس کو کہتے ہیں, یہ سب قیامت کے دن ثواب میں وزن کیا جائے گا. کیوں صاحب؟ مجاہد کے گھوڑے کا پیشاب پیخانہ تو قیامت کے دن نیکیوں کے ترازو میں وزن کیا جائے, اور اللہ والوں کی اور اپنے مشائق و بزرگوں کے ناز و نخرے اور ان کے پاس آنے جانے کی مشقت و صحبت اختیار کرنا, ان کے پاس رہنا, بال بچوں سے دور جا کر ان سے دین سیکھنا, یہ سب اللہ تعالیٰ کی محبت کے کھاتے میں نہیں جمع ہوگا. شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے کسی کے بیٹوں کے ساتھ محبت کرنا, ان کا احترام کرنا, باپ اپنے کھاتے میں درج کرتا ہے, ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اور دوستوں کی محبت کو اپنی محبت میں درج کرتے ہیں. صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے لیے کسی کا اکرام کیا, اللہ کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا اکرام سمجھتے ہیں. جس نے کسی اللہ والے کا اکرام کیا, اکرم ربہ, اس نے اپنے رب کا اکرام کیا. سبحان اللہ, کیا بات! یہی تو چیز تھی جو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لکڑہانے نے ادب کیا تھا. دریا کے کنارے وضو کر رہا تھا, اس کا پسینہ ادھر جا رہا تھا, شیخ محدث عظیم امام احمد بن حنبل کو اٹھ کر کے ادھر آ گیا, اور اس نے سوچا کہ حضرت امام احمد بن حنبل کا پسینہ ہمیں لگ جائے, ہمارا مٹی اٹی ہاتھ کا دھون ان کو نہ لگے. جب اس کا انتقال ہوا تو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا, پوچھا بھائی تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے شیخ امام احمد بن حنبل کا جو ایک دن ادب کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اسی کی برکت سے ہم کو بخش دیا. سبحان اللہ. ادب بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب کی توفیق عطا کرے. قرآن شریف پڑھ کر اس پر چشمہ رکھ دیتے ہیں لوگ, قرآن شریف پر ٹوپی رکھ دیتے ہیں, مسواک تک رکھ دیتے ہیں, قرآن شریف کو ممبر کے اس حصے پر رکھتے ہیں جو پہلا اور دوسرا ہے, جہاں امام بیٹھتا ہے اور جہاں پیر رکھتا ہے. کوئی خیال نہیں, یہ بزرگوں سے چیزیں ملتی. نئی دری ہو نئی بالکل, اس پر بھی قرآن شریف رکھنا یا دینی کتابیں رکھنا جائز نہیں ہے. جہاں کی انسان پیر رکھ سکتا ہے, جہاں انسان سرین رکھ سکتا ہے, لہذا اگر ممبر پر رکھنا ہے تو رومال بچھاؤ کر. تیسرے حصے پر بھی دیکھیے رومال لگا ہوا ہے, ممبر کے تیسرے حصے پر بھی یہ میں نے رکھا ہوا ہے, کیونکہ مجمع زیادہ ہو کبھی امام یہاں بھی بیٹھ سکتا ہے, لہذا اس کے لیے ایک الگ رکھ دیا. ایسے ہی بعض وقت میں تاریخ و جغرافیہ کی کتاب حدیث پر رکھ دیتے ہیں, قرآن شریف پر رکھ دیتے ہیں. جزدان ہمارے کتنے پرانے مکھی لگے ہوئے ہیں, دھونے کی توفیق نہیں ہوتی قرآن شریف کے جزدان. جب شادی ہوتی ہے جہیز میں تاج کمپنی کا دیا تھا سسر صاحب نے, 20-20 سال ہو گئے جزدان میں مکھیاں لگی, اس کے دھونے کی نوبت نہیں آتی. دوستوں, ماں باپ کا ادب, ماں باپ کے سامنے اف مت کرو. ایک بالش کے تھے کبھی, ایک بالش کے تھے جب ماں ہگاتی تھی اور متاتی تھی, اب ذرا بڑے ہوئے تو جناب سینہ تان کے کھڑے ہو گئے. جھڑکنا بھی حرام ہے, اتنا کہنا کیا بکتی ہیں آپ, کیا بولتے ہیں آپ, یعنی اوہ کرنا یہ بھی حرام ہے, مکروہ نہیں ہے, گناہ کبیرہ. ماں کی ناراضگی پر کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا ایک صحابی کو، آپ نے اس کی والدہ کو بلا کر معافی کرائی، تب جا کر کلمہ نصیب ہوا. آج ہم لوگوں کو کیا حال، بہت زیادہ ان چیز یہی چیزیں سیکھنے کی ہیں. آج تصوف نام تسبیحات کا رکھ لیا گیا ہے، تحجد خزانہ ہو، اشراق خزانہ ہو، اوابین خزانہ ہو، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح تلاوت، جب دیکھو ہو کھل رہے ہیں. لیکن جب مخلوق کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے، ماں باپ کے معاملے پیش آتے ہیں، وہاں ادب اور وہاں اکرام والدین، وہاں ضبط تحمل، پڑوسی ہیں، بھائی ہیں، عزیز و خارج، وہاں ضبط تحمل حلیہن میں نہ ہو. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب دعا سکھائی، اللہم زینی بالحلم واکرمنی بالتقوی، ہمیں تقوی سے عزت نصیب فرمائیے. اللہم جملنی بالعلم، علم کا جمال ہو، اور علم ہو، حلم ہو، تقوی، یہ چیز نبیوں کو دی جاتی ہے، علم اور حلم، اس کا بہت زیادہ احتیاط کرنا. منادات مقبول یہ دعا ہے، آپ اس میں دیکھ لیجئے گا، کچھ الفاظ کی ترتیب میں ممکن ہے آگے پیچھے ہو گیا. بہرحال تین چیزیں ہیں، علم، حلم، تقوی، ان تینوں میں سے جمال، زینت اور اکرام اور عزت نصیب ہوتی. اللہ کا ادب، مخلوق کا بھی ادب ہے، کسی مخلوق کے ساتھ ایسی بات نہ سوچیے، نہ ایسی گفتگو کیجیے کہ اگر اس کا ابا موجود ہو تو اس سے وہ بات نہیں کر سکتے. کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس سے تنہائی میں موقع دیکھا کوئی گفتگو کر، سوچو اگر اس کا ابا بھی ہو تو ہم ایسی کیا گفتگو کر سکتے ہیں جس میں کسی قسم کی نفسانیت یا خیانت ہو. ابا اگر نہیں ہے تو ڈرو، پھر بھی ابا کا بھی ربا موجود ہے، سب کا ربا بڑے ہیں، وہ ہر وقت ساتھ ہے. وہ ہمارا کم ہے نما کم، جس شخص سے جو معاملہ کرو، میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں کہ یہ میری مخلوق کے ساتھ کس نوعیت کی گفتگو کر رہا ہے. بعض وقت بظاہر شفقت اور احسان کی گفتگو ہوتی ہے، باطن میں اپنے نفس کی شہوت کی تکمیل ہوتی ہے. دیکھو اپنے نفس کا خود جائزہ لیجیے کہ میں اس لڑکے یا لڑکی کی جو پر احسان کر رہا ہوں، اس میں کہیں میرے نفس کی سازش تو نہیں. حدیث پاک میں ہے، الخلق و عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کی عیال ہے. عیال کے معنی آپ حضرات کو معلوم ہے، اہل و عیال. عیال کی کیا معنی ہے؟ اہل و عیال، گھر والے. اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، الخلق و عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کی عیال ہے، اہل و عیال. فأحب الخلق الی اللہ، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کا وہ بندہ ہے، من احسن الی عیالہ، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی سے پیش آتا ہے. اکملکم ایمانا احسنکم خلقا، سب سے کامل ایمان اس کے ہوں گے جس کی اخلاق اچھے ہوں گے. سمجھ گیا؟ تحجد وزن نہیں ہوگی یہاں، یہاں آپ کی تسبیحات وزن نہیں ہوں گے، آپ کے اخلاق سے آپ کا کمال ایمان پرکھا جائے گا. حدیث الفاظ کی، اکملکم ایمانن، تم میں سے سب کا ایمان کامل اس کا، اس کا کامل ایمان ہے جس کے اخلاق مخلوق خدا کے ساتھ اچھے. آپ سوچیے، ایک شخص ابا کسی سے بہت ہی بڑے ادب سے پیش آتا ہے، ہر وقت حضور پانی لے آؤں، حضور مرنڈا لے آؤں، لائیے آپ کو پیر دبا دوں، سر میں تیل لگا دوں، حضور حضور کر رہا ہے، لیکن اس کے اولاد کو ستا رہا ہے. آپ بتلائیے یہ حضوری کام دے گی؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں چاہے کمی ہو جائے، فرض واجب سنت موقع ضروری ضروری کر لیجئے، لیکن خدا کے لیے کسی مخلوق پر اپنے سے ظلم نہ ہونے دیجئے. اکثر میں ایسے حقوق بیان کرتا ہوں تو خواتین کے زیادہ بیان کرتا ہوں، تو بعض بوڑھے دوستوں نے کہا کہ صاحب آپ تو ہمیشہ بیویوں کے حقوق بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بھی تو ہمارے ساتھ ہے ہیں، وہ ہم پر وہی مطالبہ کرتے ہیں، ہمارا بھی کچھ حق ہے ان کا، اس لیے بھائی میری ماں بہنیں اور میری بیٹیاں بھی آتی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنے شوہروں کو خوش رکھو، اگر کبھی شوہر سے کوئی تکلیف بھی پہنچ جائے تو مولانا رومی کا یہ شعر پڑھ لیا کرو، لذت دستے شکر بخشے کو داشت، اندرین بتی سے تلخی کے گداشت، حضرت ایک بزرگ کے خادم تھے، ہر وقت میں ان کے اوپر احسانات ہوتے رہتے تھے، حضرت جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کبھی کوئی پھل پہلے نہیں کھایا، پہلے اس کو کھلایا اپنے خادم خاص اور عاشق خاص کو، لیکن ایک مرتبہ خربوزہ کڑوا، سخت کڑوا وہ دے دیا، وہ کھاتے رہے، بعد میں انہوں نے جب کھایا تو زبان پر چھالے پڑ گئے، اتنا کڑوا، چھری پھینک دیا، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے اور کہا بتایا کوئی نہیں آپ نے، تب انہوں نے یہ جواب دیا کہ لذت دستے شکر بخشے کو داغ، آپ کے میٹھے ہاتھوں سے سینکڑوں انعامات ملے ہیں، رات دن ہیں آپ سے ہم کو بھلائیاں پہنچتی ہیں، کبھی اگر خطا ہو گئی تو آپ کے میٹھے ہاتھوں سے کڑوا خربوزہ بھی ہمیں میٹھا لگا، شوہر اپنے خون پسینے کی کمائی، بچوں کو پالنا، رات دن اس پر تمام مکان کا انتظام کرنا، سارے جھگڑے سارے غم اس کے ذمے ہیں، کپڑے لائے، کپڑے گھر کے گوشت سبزی سب انتظامات کرتا ہے، کبھی اس سے کوتاہی ہو بھی انسان ہے، اب جناب بیویوں کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے والدین سے بھی نہ کہو، حکیم الامت خانی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت ہے، خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تھوڑی سی کوئی گھر کی بدمزگی بیان کی، تھوڑا سا کہ آدمی سے کچھ یوں کہہ دیا وہ کہہ دیا، آپ ہنس پڑے، بجائے اس کی اشکبار ہو جاتے، نادان ماں باپ رونے لگتے، ہاں میری بیٹی پر یہ ظلم کر دیا، مگر سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم مسکرا دیے، فرمایا اے فاطمہ یہ تو سب گھروں میں ہوتا چلا آیا، میاں بیوی کے اس قسم کے معاملات کوئی اہمیت نہیں رکھتے، ہمیشہ یہ سب ہوتا رہتا ہے، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے جو حکیم الامت نے بحشتی ریور میں لکھا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ماں باپ سے نہ کہو، دعا کے لیے کہہ دو، اجمال میں اگر کچھ کہنا ہے اجمال مختصر سا کہہ دو کوئی بات ہو، لیکن جہاں تک ہو سکے اسے برداشت کرو، ناشکری کی وجہ سے بہت سی عورتیں جہنم میں جائیں گی، ان میں یہ مرض ناشکری کا ہوتا ہے، حکیم الامت فرماتے ہیں کہ پہلے حدیث سن لیجیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام مکہ شریف تشریف لائے، مکہ شریف میں حاضری دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے پوچھا کیا حال ہے، وہ کہیں شکار پر یا کسی کام سے گئے ہوئے تھے، کہنے لگے کیا حال ہے، بس اچھا حال نہیں ہے، تکلیف سے گزر ہو رہی ہے، فرمایا اچھا جب آئے تمہارے شوہر کو کہہ دینا کہ چوکھٹ بدل دیں، چوکھٹ بدل دیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آئے تو کہا کہ ایک بڑے میاں آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پوچھا کیا حال ہے، میں نے کہا اچھا حال نہیں، تنگی پریشانی سے گزر رہی، تو انہوں نے کہا چوکھٹ اپنے شوہر سے کہا چوکھٹ بدل دیں گے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے باپ تھے ابراہیم علیہ السلام، اور چوکھٹ بدلنے کا مطلب یہ میں تمہیں چھوڑ دوں، تمہاری اس ناشکری کی وجہ سے تم نبی کی صحبت سے محروم ہو رہی، پھر دوسری بیوی آئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حرم پاک میں حاضری ہوئی، فرمایا بیوی بڑی بی کیسے گزر ہیں، کہ بہت الحمدللہ بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے، فرمایا اچھا اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ چوکھٹ کی حفاظت کرے، حکیم الامت لکھتے ہیں بحث زیورت میں اس واقعے کو بیان کر کے، خواتین کے قصے لکھے ہوئے ہیں، کاش کی بحث زیور یہ تاک پر تلا یہ ملتا ہے جہیز میں، اور ہمیشہ تو ہے جزدان میں لپیٹا رکھا رہتا ہے، نہ مرد پڑھ رہے ہیں، بہت کم لوگ پڑھتے ہیں مرد ہو یا عورت، اس میں سب لکھا ہوا، نیک بیویوں کے قصے لکھے ہوئے. وہ فرمایا کہ ہاں وہ ہمارے والد صاحب تھے, تمہاری حفاظت اور تمہاری تعریف کر دیا کہ انہیں شکر گزار بن دیے. حضرت فرماتے ہیں کہ ناشکری کی مرض کی وجہ سے لئن شکرتم لازدنکم, اگر تم شوہر کا زیادہ شکر کرو گی کہ الحمدللہ میرا شوہر مجھے آرام سے رکھتا ہے, یہ نعمتیں اس گھر میں مجھے مل رہی ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لازدنکم, اللہ اس کے دل میں تمہاری اور محبت ڈال دے گا. اور اگر تم نے وہ جواب دیا جیسا کہ حکیم امت نے ایک اپنے واضح بیان فرمایا, ایک مولوی صاحب نے ایک بڑی بی سے پوچھا کہ بڑی بی تمہارا شوہر تمہیں کس طرح رکھتا ہے, کہنے لگی کہ ذرا تفصیل سے پوچھو, اجمال نہ پوچھو, ایک ایک بات پوچھو, یہ پوچھو کہ تمہیں کپڑا پلا پہناتا ہے, تم کہا ہاں اچھا بتاؤ کپڑا پلا لاتا ہے تمہارے لیے, تو کہا کہ ہاں کچھ چیتڑے دے دیتا ہے چیتڑے. پھر پوچھا اچھا کوئی جوتی ووتی بھی خرید لاتا ہے کہ ہاں کچھ لیٹڑے دے دیتا ہے, لیٹڑے جوتیوں کا نام لیٹڑے اور کپڑوں کا نام چیتڑے. پھر اس کے بعد پوچھا کچھ برتن ورتن بھی لایا ہے چاہ رہا کہ نہیں, کہ ہاں کچھ ٹھیکرے لے آیا ہے, ٹھیکرے یہ لیٹڑے اور چیتڑے اور ٹھیکرے. حضرت نے فرمایا یہ ہے ساری زندگی احسان کیا جائے, کبھی کوئی دکھ پہنچ جائے تو سب نیکیوں پر پانی پھر جاتا ہے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے اپنی قسمت میں سمجھ لو کہ اللہ نے انہی کو لکھ دیا, لاکھوں سے بہتر. دیکھو میرے پاس تو ایسی ایسی خاتون آتی ہیں, ایسے ایسے مسائل بیان کرتی ہیں جس کے حد میں دل پر رونے لگتا ہے. لہذا ہر شخص شکر کرے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. جب کوئی چھوٹی بلا آئے آ بھی جائے تو سمجھ لو الحمدللہ کی اس سے بڑی بلا نہیں آئی, یہ سنت صحابہ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دانت ٹوٹ گیا تو آپ نے ہائے ہائے نہیں کیا, آپ نے کہا الحمدللہ الذی لم یذهب السمع والبصر, شکر ہے اس اللہ کا جس نے میری کان کی سننے کی طاقت اور آنکھ کی دیکھنے کی طاقت کو محفوظ رکھا ہوا. یہ ہے اولیاء اللہ. اس لیے دوستو عرض کرتا ہوں کہ بیویوں کو بھی چاہیے شکر ادا کرو, اپنے شوہر کا اکرام کرو, جتنا ہو سکے جان کھپاؤ. کبھی کوئی ان سے ہو جاتی ہے, مزاجی انسان ہے, جھنجھلاہٹ میں کوئی بات ہو جائے اس کو ضبط کر جاؤ. ہزاروں وہ مٹھائیاں کھلاتا ہے تو کبھی کڑوا خربوزہ بھی اگر ہو جائے اس میں وہی معرینے کا شیر پونڈو اندر ہی بتی کی تلخی کے گزار اس خربوزے میں, اس کو بھی سمجھ ہیں کہ جن کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ اتنے احسانات عطا فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ پالتے ہیں. ماں باپ تو 15-16-17-18 سال تک, لیکن بھائی اس زمانے میں 30-30 سال کی بیٹیاں بھی ہیں. کل ہی میرے پاس ایک پیغام آیا ہے کہ ہمارے ناظم آباد میں وہ لوگ رہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں 30-30 سال کی ہو گئیں ابھی تک رشتہ نہیں ملا. دوستو آج دل کی گہرائی سے درد بھرے دل سے دعا کر لو کہ خدا جس کے گھر میں ایسی بیٹیاں ہیں اور رشتے نہیں مل رہے ہیں آپ اپنے احمد سے ان کو جلد سے جلد نیک اور اچھا رشتہ عطا فرما دیں. میں نے اور انہوں نے بھی کہا تھا جمعے میں وہاں اجتماع میں آج دعا کر دینا, میں لو دعا ہوگی. خیر تو اور یہ بھی ہے عشق کا کچھ وظیفے بھی ہوتے ہیں, جن لوگوں کو ایسی پریشانی ہو وہ تنہائی میں مل کر پوچھ لیں, کچھ اللہ کے نام ہمارے بزرگ بہنوں کو بتا دیتے ہیں الحمد للہ اس سے کام جلد ہو جاتا ہے. لیکن اب اس یہاں مجمع میں بیان کر دو تو اس کی قیمت نہیں رہے گی. سجا کوئی حکیم دنیاوی بھی نسخہ نہیں بیان کرتا مجمع میں, ہاں مجربات کو ہمیشہ تنہائی میں بیان کرتا ہے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں مجھے ڈاکٹر عبدالصمد کانپوری نے 3 دن اپنے یہاں بلایا کہ آؤ تو میں تمہیں ایک مقوی نسخہ بتاؤں گا, ساری زندگی تندرست رہو. 3 دن کے بعد کہا 3 دفعے دنڈ کر لیا کرو, ہاتھ رکھ کر کے اس طریقے سے. تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 3 دن آپ نے جو دوڑایا ہے یہ بات تو پہلے دن بھی آپ بتا سکتے تھے. فرمایا کہ پھر قدر نہ کرتے تم اس کی, اب اس کی قدر ہوتی. اور کبھی اور وجہ سے بھی وہ ایک بڑھیا لے گئی, ایک بڑھیا ایک بزرگ کے پاس لے گئی اپنے بچے کو کہ حضور دعا کر دیجیے بہت گوڑ کھاتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا جگر خراب ہو رہا ہے. فرمایا اچھا کل لے آنا، اب میلو اس کا گھر تھا، پھر کل لے کے آئی تو فرمایا کہ اچھا بیٹا گڑ کم کھایا کرو، بہت کم کھایا کرو. تب گڑیا کو آیا غصہ، اس نے کہا ارے یہی بات تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے، یہ ایک دو میل پھر دوڑایا آپ نے. تب فرمایا بات یہ ہے کہ گڑ میں بھی بہت زیادہ کھاتا تھا، اس وقت کم کھانا جو کہتا تو میرے عمل کے خلاف میرا قول ہو جاتا، تو میری بات میں اثر نہ ہوتا، اس لیے میں نے کل سے خود بھی کم کھایا ہے. کل سے میں نے گڑ خود بھی کم کھایا، اب میں انشاءاللہ تیرا بچہ بھی کم کھائے گا. جو لوگ اہل عمل ہیں اللہ تعالیٰ ان کی باتوں پہ اثر رکھ کر دیتا ہے. ایک شخص خود بدنگاہی سے نہ بچے، ہر عورت کو گھور رہا ہوں اور وہ کسی کو نصیحت کرے کہ میاں ذرا نظر بچا کے رکھو، سلام ملے گا، فائدہ بھی ہوگا، لیکن اتنی برکت نہ ہوگی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے ہر وہ دوست احباب، ماشاء اللہ ایک مشت ریش مبارک بھی ہے، اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے، لیکن جب کسی سے گفتگو ہو اللہ کے کسی بندہ یا کسی بندے سے گفتگو ہو، اس وقت مراقبہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور ہمارے قلب کے اندر وہ الفاظ کس مدد سے نکل رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ احساس ہو جائے. ایک شخص نے حضرت حکیم الامت کو لکھا کہ میری نوجوان بہت ہی حسین و جمیل جوان سال کی بہو کا انتقال ہو گیا. حضرت نے لکھا کہ اتنا تفصیل کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو کہ جوان کھوٹ کھوٹ کر کے مریض کو ڈانٹ ڈانٹ کر کے پوچھے ہے شریف تم نے کیا کیا کام کیا. ہاں یہ پوچھ لے تقاضا ہے مرض پوچھ لے، تقاضا مادہ ہے مرض پوچھ لے، اس سے علاج کرنا کافی. سوچ لیجیے آپ کہ کوئی حکیم کسی کے بیٹے سے پوچھ رہا ہو ایسے سوالات گندے گندے، اور اس کا باپ بھی ہو تو کہے گا جناب یہ تاریخ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ پوچھ لو کہ اس میں کیا ہے، کون سا مرض ہے. بس ایک ہی علاج ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر لفظ کو نوٹ، ہمارے ہر لفظ نوٹ ہو رہے ہیں اور اللہ پاک ہمارے پاس، اور یہ مراقبہ کر لے کہ میرا اگر اس کا ابا ہوتا تو ہم ایسی بات اس سے کر سکتے. کیا عمدہ جواب دیا. ایک صاحب نے کہا صاحب جب کوئی عورت بے پردہ آتی ہے تو میں بالکل بے چین ہو جاتا ہوں اس کو دیکھنے کے لیے، فرمایا اگر اس کا باپ بھی کھڑا ہو تو کہنے پھر تو نہیں دیکھوں گا ہمارے ڈر کے. فرمایا ابا سے ڈر ہے، ربا سے کیوں نہیں ڈر ہے؟ ابا کا ڈنڈے سے زیادہ طاقت ہے، طاقتور ربا کا ڈنڈا. علامہ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں رسالہ قشیری عربی زبان میں کہ ایک بہت بزرگ آدمی جا رہے تھے، شیخ بھی جا رہے ہیں ساتھ میں، ایک خوبصورت لڑکا سامنے آیا. شیخ سے فرمایا کیا، اور وہ عیسائی کا لڑکا تھا، شیخ سے فرمایا کیا ایسے لڑکے کو بھی عذاب ہوگا جس کی صورت بالکل سب سے پیر تک کیسا گلاب کا پھول جیسا ہے. شیخ نے فرمایا کیا تم نے اس کو غور سے دیکھ لیا؟ کہا ہاں میری نظر تو اس پر گہری پڑ گئی. فرمایا اس کے عذاب سے تم بچ نہیں سکتے. کچھ دن کے بعد وہ فرماتے ہیں حالانکہ بزرگ تھے، غلطی کبھی انسان سے ہو سکتی ہے، لہذا سارا قرآن بھول گئے ایک نظر کی سزا میں. ایک شخص جو تحجد گزار اور نہایت صالح مگر غصے میں اس کی ماں سے گستاخی ہو گئی، اور میرے شیخ سے بیت اعظم گڑھ کے رہنے والے بمبئی میں ان سے ملاقات ہوئی تو ان کے ہاتھ میں کوڑ ہو گیا تھا. میں نے پوچھا یہ کوڑ تم کو کیوں ہو گیا؟ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میری بیوی سے اور میری ماں میں لڑائی ہو رہی تھی، میں نے کچھ اماں کو زیادہ کچھ کہہ دیا تھا تو میری ماں کے منہ سے نکل گیا کہ خدا کرے تو کوڑی ہو کر مر. میں نے کہا کہ دیکھو اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرے. کہا بعض و قبولیت کا وقت ہوتا. اور اس نے کہا کہ آپ دیکھ لیجئے میری انگلیاں گل رہی ہیں سڑ رہی. کوشش کرنی چاہیے کہ ماں باپ کو ایسا دل مت جلاؤ کہ ان کے منہ سے کچھ نکل جائے. اگر زندہ ہے جلدی سے معافی مانگ لو، اور اگر مر چکے تو ان کے لیے اتنا ثواب پہنچاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیکوں میں داخل کر دیں. یہ حدیث پاک میں ہے کہ جس کے ماں باپ ناراض مر گئے ہوں تو مسلسل ثواب پہنچاتا رہے تو انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن یہ فرما ماں باپ کا فرما بردار رجسٹر میں درج ہو جائے گا. واہ واہ میرے اللہ, کسی کو آپ نے محروم نہیں فرمایا. حالانکہ تیر ہاتھ سے نکل چکا, ماں باپ قبروں میں جا چکے تھے, مگر اس کا بھی نسخہ بیان ہو گیا شریعت میں کہ اگر ایسا ہوا تو ماں باپ کے لیے برابر دعا. تو اللہ تعالیٰ سے جو بات میں آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں اس پر عمل کے لیے میں بھی آپ سے دعا مانگتا ہوں اور آپ کے لیے اختر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دل کا چین, دل کا چین, دل کا آرام, دل کا سکون اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو باندھ کے رکھو. نہ کانوں سے کسی کا گانا سنو, کیونکہ کان کے ذریعے سے بھی دل نکل جاتا ہے. جب کسی کا گانا مزیدار سنا دل اس کی تلاش میں اس کی یاد میں آئے, یہ کہتی کیا جب اس کی آواز ایسی ہے تو یہ اس کے قد و قامت کیسے ہوں گی. اور ایسی آنکھوں سے دیکھ کر, آتے ایسے لوگ ہیں برقعے کے باہر سے بھی دیکھتے رہتے ہیں. حالانکہ شادی شیرازی فرماتے ہیں اے بسا خوش قامت کی زیر چادر باشد, بڑی اچھی قد و قامت کی عورتیں جو زیر چادر ہوتی ہیں یعنی اندرون چادر میں لپکی ہوتی ہیں, جب کیوں باز کنی جب ان کا اس کو ہٹایا گیا تو مادر باشد اما کی اما نکلی ہو نانی, اور یہ پاگل کی طرح دیکھ رہا تھا. اسی لیے ہو شریعت کا حکم یہ جہاں تک ہو برقع بھی سادہ رکھو. برقعے میں بھی اب پھول پتیاں بننے لگی, وہ کم نہیں ہیں شاخِ گل سے, یعنی برقعے پر بھی گلکاریاں لگ رہی ہیں. لہذا اس سے فائدہ کیا ہوا, جہاں تک ہو سکے برقع سادہ رکھنا چاہیے. اور تو دل کا چین اسی میں ہے کہ آہستہ آہستہ, میں آہستہ آہستہ کا لفظ آپ کی رعایت سے کہتا ہوں ورنہ خواجہ صاحب کا شعر پڑھتا ہوں, مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا اور کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا. ہمارا فرض تو یہی ہے کہ ہم ایک دفعے ہی میں اللہ کے بن جائیں 100%. ہی تبر بردار مردانہ بیدن, اے دوستو بھالا اٹھاؤ مردانہ حملہ کرو نفس پر. چوں علی واری در خیبر شکن, مثل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در خیبر کو توڑ دو. لیکن بعض دوست کمزور ہیں اپنے ہمت کے لحاظ سے, تو ان سے کہا جاتا ہے بھائی ٹھیک ہے ابھی داڑھی رکھ لو پھر آہستہ آہستہ ایک مٹھی کر لو. کہتے ہیں صاحب یہ بنیاد ڈالی ہے ذرا جلدی نہ کرائیے ورنہ مٹھی بھر رکھنے سے ابھی طاقت نہیں ہے دل میں, لوگ بہت زیادہ ہیں مٹھیوں میں ہم کو لے لیں گے. اگر ہم نے ایک مٹھی داڑھی رکھ لی تو لوگ مٹھیوں لے کر مجھے میرا مذاق بڑھائیں گے. حالانکہ ایمان کا تقاضا تو یہی اے دیکھنے والوں مجھے ہنس کے نہ دیکھو, شاید کی محبت تمہیں مجھ سا نہ بنا دے. سب سے پیر تک جو اپنے کو بندہ بنا لو, بس سب سے پیر تک بندہ بنا لیجیے. بندگی کب آئے گی, بندگی کون سی قبول ہے, معلوم کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک سر کے بالوں کے کیا حکام عطا فرمائے. یا پٹا رکھ لو یا سر میں ڈالو یا چھوٹے چھوٹے بال چاروں طرف برابر ہو جائیں. پھر کانوں کے احکام یہی, کان سے کسی کا گانا وغیرہ نہیں سنو. آنکھوں کے احکام یہی, بدنگاہی نہ کرو عورت ہو یا مرد ہو. اور پھر گالوں کے احکام یہی ہے کہ تینوں طرف ایک مٹھی کا بال ہو. یہ گالوں کے احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے. لوگ سمجھتے ہیں ملہ بنا لیتے ہیں, ملہ بناتے نہیں بتاتے ہیں. حکیم علماء فرماتے تھے کہ علماء شریعت کا حکم یہ بناتے نہیں ہیں بتاتے ہیں. ایک نقطہ بڑھاؤ اور, بنانا اور چیز ہے بتانا اور چیز ہے. تینوں طرف ایک مشت ادھر بھی, ایک مشت ادھر بھی, ایک مشت ادھر بھی, پھر تیل لگا کر ذرا کنگھی کر کے دیکھو, ایسی گولائی سے ایسی حسین و جمیل داڑھی ہوگی. جس پر میرا ایک شعر ہے میر صاحب پر, میر کے چہرے کا نقشہ یوں سنا کرتے ہیں ہم, میر کے چہرے کا نقشہ یوں سنا کرتے ہیں ہم, ناچتا ہو مور جیسے پر کو پھیلائے ہوئے. گولائی سے چلیے صاحب گالوں کے بھی ہو گئے, کچھ لبوں کے بھی آکام ہے. یہ کنارہ اس کا کھلا رہنا واجب ہے, چاہے بقرعید کا زمانہ بھی ہو, جبکہ بالوں کا کاٹنا سنت کے خلاف ہے. حدیث میں ہے جس کو قربانی واجب ہے وہ اپنے بال 10 دن تک نہ بنائے چاند دیکھ کر, جب تک قربانی نہ ہو جائے. لیکن
اگر یہ بال کراس کر گئے اس کنارے سے تو چونکہ یہ مکروہ تحریمی اقرب الی الحرام زیادہ سنت کے مقابلے میں اس وقت میں اس کو ترجیح دی جائے گی اور اس کو قینچی سے تھوڑا سا کاٹ لیا جائے گا تاکہ یہ بارڈر کراس نہ کرے یہ کنارہ اس کا کھلنا واجب ہے. بس اب دیکھ لیجیے بازوں کے بال اتنے نیچے لٹکے ہوئے ہیں کہ جب پانی پیتے ہیں تو موچھوں سے مل کر جاتے ہیں. اور اب تو سائنسدانوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ ناک میں جو سما ہوتا ہے بیماری خطرناک وہ ناک سے جب اس نے ناک چھنکتا ہے تو موچھوں میں اٹک جاتا ہے اور وہیں پڑا رہتا ہے. پھر جب یہ پانی پیتا ہے تو غذاؤں سے اندر چلا جاتا ہے خطرناک بیماری پیدا کرتا ہے. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انگلیاں چاٹنے سے انگلیاں چاٹ لیا کرو اس میں سنت ہے, اس میں اللہ تعالی کی رزق کی عزت ہے کہ میرے بندے کیسے میرے ایک ایک ذرے کو چاٹ رہے ہیں. کیوں صاحب یہ ادائے بندگی کون ہمیں سکھاتا؟ قربان جائیے اس پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں ادائے بندگی سکھا دی. لیکن اب جب سائنسدانوں نے کہا کہ اس میں وٹامن اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ چاٹنے سے لعاب دہن سے ہاضمہ صحیح ہو جاتا ہے, سائنس والوں کی بات مان لے اور حضور کی بات نہ مانے, تو اس نے سائنس کو نبی مانا, حضور کو کہاں مانا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے والا وہ ہے جس نے سنت سمجھ کر عمل کر لیا. اب کیا مسئلہ رہ گیا؟ سر سے پیر تک پہلے ظاہر بندہ بنا لیجئے, باطن درست کرنے میں تو ٹائم لگے گا. اتنا تو کہہ دو قیامت کے دن تیرے محبوب کی عرب شباب لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. اب صرف ایک حکم رہ گیا کہ ناف اور گھٹنے تک چھپانا فرض ہے, ناف سے گھٹنے تک. حالانکہ لنگوٹی سے بھی وہ حصہ چھپ جاتا ہے, مگر جس طرح سے فوجی افسران کے گھر کے سامنے دور تک خاردار تار یہ حکومت گھیر دیتی ہے کہ ہمارے فوجی افسران کو کوئی نقصان نہ پہنچے, اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے دور تک ممنوع قرار دے دیا ناف سے گھٹنے تک چھپا کے رکھا. اب بازے بنیائن پہنتے ہیں اور لکھنؤ والا پیجامہ پہنتے ہیں, بنیائن چڑھ جاتی ہے اوپر پیجامہ نیچے ہو جاتا ہے, رکو میں جب جاتے ہیں اور ململ کا کرتا ہوتا ہے تو کمر ناف کے محاذات ناف کے گھیرے کے نیچے دو دو انگل کمر کھل جاتی ہے, ناف بھی کھل جاتی ہے, ناف کے نیچے بھی دو دو انگل نظر آتا ہے, ململ کا کرتا ہو پیجامہ لکھنؤ والا ہو. دیکھ لیجیے بنیائن اوپر چڑھ جاتی ہے, ناف کے نیچے جو چھپانا فرض تھا اور جس کا دکھانا حرام تھا لیکن اس طرف احساس ہی نہیں ہوتا, اس لیے بنیائن لمبی پہننی چاہیے, خوب لمبی ہو, جو سب سے فل سائز ہو, چاہے وہ پستہ قد ہو. یہ نہ دیکھو کہ ہماری سائز کا بنیائن, اگر سائز میں زیادہ ہی ہو تو آپ کے آگے پیچھے کے حصے محفوظ رہیں گے, چھپے رہیں گے. شلوار اسی لیے زیادہ آسان ہے لکھنؤ والے پیجامے سے, اگرچہ میں وہیں اسی علاقے کا ہوں لیکن اس میں زیادہ چنٹے ہیں آگے پیچھے کا تحفظ اور اس میں پردہ زیادہ ہے, لنگی سے بھی زیادہ پردہ اس میں. اسی لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ لنگی سے زیادہ ثواب پیجامے پہننے میں, کیونکہ اس میں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پردہ زیادہ ہے. اور آپ جس احتیاط سے پہنتے تھے ان کا کیا مقام تھا کہ جن کے سونے سے بھی وضو نہ ٹوٹے, یعنی نیند کے باوجود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. اور آج جو لوگ اس سنت کو ادا کر رہے ہیں, ذرا 12 بجے رات کو 10 لنگی پہننے والے جہاں سو رہے ہوں تو آپ دیکھیں گے لنگیاں کہیں ہیں اور ان کا جسم کہیں, بلکہ مچھر کاٹتا ہے گال میں تو لنگی سے اس کو چھپا لیتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں اس نیند میں کہ ہم کیا کھول رہے ہیں اور کیا چھپا رہے ہیں. یہ فاصلے کا لطیفہ یاد آیا. بمبئی میں ایک ڈاکٹر صاحب میرے پیر بھائی بہت رونے لگے, جب دیکھو جب رو رہے ہیں تحجد میں رو رہے ہیں, بچوں کے سامنے رو رہے ہیں. میں نے کہا بھائی رونے کی بھی کوئی حال ہے, اللہ سے تنہائی میں رو لو, ہر وقت رو رہے ہو تو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ رہنی لڑائی ایک دم. میں نے معلوم ہو وظیفہ زیادہ پڑ گیا, دماغ گرم ہو گیا, جلال آنے لگا. میں نے کہا حضرت مولانا شاہ راوق صاحب سے میں نے عرض کر دیا, حضرت یہ آپ کے مرید ہیں میرے پیر بھائی, مگر آپ مجھے ان کے حوالے کر دیں ورنہ یہ پاگل ہو جائیں گے. پوچھا کیا بات ہے؟ بس ایک دن رات میں ان کے ساتھ رہی آپ حضرت نے قیام فرمایا اور وہ اٹھ کے کوں 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 عجیب آواز سے روئے, یعنی رونے کی بھی عجیب آواز, عجیب کوں 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 کی آواز نکلی. تو میں نے کہا حضرت دیکھ لیجیے, سمجھا ہاں بالکل ٹھیک ہے, یہ دماغ صحیح نہیں ہے ان کا, غیر متدل ہو رہا ہے. بس دیکھو جی حکیم محمد اختر سے تمہاری طبیعت ہوگی. میں نے کہا آپ سارے وظیفے ملتوی کر دیں, گنے کا رس پیئیں, سیب کا جوس پیئیں اور سر میں تیل لگائیں اور بال کیسری وہاں ایک پہاڑی ہے جیسے یہاں سواری بارک ہے, وہاں صبح صبح گھاس پٹے لیں اور ہنسے بولیں, بس رونا ونا سب بند آپ کا. وظیفہ سب بند، تحجد بند، ایک ہفتے سے کم ہی میں بالکل اچھے ہو گئے، اور اتنا میرا شکریہ ادا کیا، دعائیں دی، اور پھر میرے بمبئی سے ہردوئی تک سفر میں ساتھ رہے، کہا میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا، ورنہ میں مجھے تم نے موت کے منہ سے نکال دیا. بعض وقت میں ایسے علاج کی بھی ضرورت پیش آتی، تو وہ علاج بھی کرتے تھے. میں نے کہا جب تک آپ کا مزاج معتدل نہ ہو جائے آپ علاج نہ کریں. اور مریضوں کے سامنے میں نے کہہ دیا، دیکھیے ڈاکٹر صاحب سے دوا مت لینا. کہنے کیا بات ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو علاج جائز نہیں کیونکہ آپ کا مزاج غیر معتدل نہیں اس وقت. کہنے کیا ہے؟ میں نے کہا آپ ڈاکٹر تو ہیں مگر اس وقت میں آپ کی ڈاک میں اور ٹر میں تھوڑا سا فاصلہ ہو گیا ہے. میں نے کہا آپ ڈاکٹر تو ہیں مگر آج کل مزاج غیر معتدل ہونے سے آپ کی ڈاک میں اور ٹر میں فاصلہ ہو گیا ہے. ڈاک کہیں ہے ٹر کہیں ہے. تو ہنسے ہنسے کہنے واقعی اب اس وقت میں علاج نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے ضرورت ہے شیخ کی، مربی کی. اتنے لوگ برباد ہوئے ہیں اس میں اللہ کے راستے میں جن کا شیخ و مربی نہیں تھا. جیسے کوئی کتاب دیکھ کر کیپسول کھانا شروع کر دے. اب ڈاکٹر نے کہا 250 ملی گرام کا ایک کیپسول کھاؤ 24 گھنٹے میں، وہ جناب دو دو تین تین کھا رہا. بادام کا حلوہ بہت مفید، حکیم نے کہا ایک تولا صبح کھا لینا، تو اس نے پاور کھا لیا، مزہ آیا نا مزہ. تو کہا کیا ہوتا ہے بادام سے، اب کھایا رات بھر نیند نہیں آئی، بادام کی گرمی سے ٹہل رہے ہیں، غصہ بھی بڑھ گیا، ہائی بلڈ پریشر بھی بڑھ گیا. تو جس طرح طب جسمانی میں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ایسی طب روحانی کے لیے اور روحانی علاج کے لیے اللہ والوں کی اور مرشدین کی اور مشائخ کی ضرورت ہے، ورنہ اپنی زندگی کو ہلاک کر لے گا وہ، نہ اس کی دنیا رہے گی نہ آخرت رہے گی. دو تین بات عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے میں عرض کروں گا. بعض لوگ یوں دعا مانگتے ہیں کہ اللہم اغفر لی شیطان، اے اللہ مجھ کو بخش دیجئے اگر آپ چاہیں. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر مگر لگا کر دعا جائز نہیں ہے. یہ کہوں کہ اللہ ہم کو ضرور بخش دیجئے، ہم دو جہنم کی آگ کے تحمل اور برداشت نہیں کرتے. یہ تو جو شاعر نے کہا تھا، اگر بخشیں زہر قسمت نہ بخشیں تو شکایت کیا، سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں آئے. حضرت حکیم الامت نے فرمایا نالائق شخص تھا، جس نے شعر کہا ہے بدتمیز ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں سے واقف نہیں ہے. یہ اللہ میاں کو پہلوانی دکھا رہا ہے، نہ بخشیں تو شکایت کیا، یعنی ہم کو کوئی شکایت نہیں، جاننے میں جانے کے لیے بالکل مستعد. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. حضرت نے فرمایا اس شعر کو یوں ہونا چاہیے، اگر بخشیں رہے قسمت نہ بخشیں تو کروں زاری، نہ بخشیں تو رونا شروع کر دوں گا، اگر بخشیں زہر قسمت نہ بخشیں تو کروں زادی کی اس بندے کی ہر ایکوں میں زادے یار میں آئی. سبحان اللہ، کیا اللہ والے یہ حضرات. تو دوستو ایک تو اگر مگر لگا کر جائز نہیں، دوسرا یہ ہے کہ ایسے اس شخص کی دعا بھی نہیں قبول ہوتی جو جلد بازی کرتا ہے. مثلا ایک مہینہ دعا مانگی اور روزانہ صبح دیکھتا ہے ادھر ادھر کی آئی قبول یہ آئی کہ نہیں، پھر کہتا ارے بھائی کچھ مزہ معلوم ہوتا اللہ میں سنتے سنتے نہیں ہے، پھر یہ دعا چھوڑ دیتا ہے. ایسے شخص کی دعا قبول نہیں. دعا 40-40 سال تک دعائیں کی ہیں نبیوں نے، 40-40 سال اور دعا قبول ہوئی. تھانا بھون کا پانی بڑوا تھا، نمکین تھا، حضرت نے دعا مانگی مانگتے مانگتے ایک دن آیا کہ میٹھا ہو گیا. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بچپن میں جب آنکھ نابینا ہوئی تھی تو ان کی والدہ نے جب دعا مانگی، جس کو محدثین مقدمہ حدیث میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں نظر آئے حضرت امام بخاری کی اما جان کو اور فرمایا کہ قد رد اللہ بصر ولدک بکثرتی دعائک، قد رد اللہ بصر ولدک، تیرے بچے کی آنکھوں کی بینائی خدا نے واپس کر دیا، بکثرتی دعائک، تیری کثرت دعا سے. آج ہم لوگ کثرت نہیں کرتے، چند دن کر کے بس. میں تو کہتا ہوں صلاۃ حاجت اگر پڑھنا ہے تو دن میں 3 دفعہ پڑھنی، 3 عربی کا جمع 3 سے شروع ہوتا ہے تاکہ کثرت تو ہو جائے مانگنا، کبھی کوئی پریشانی ہو 3 دفعہ پڑھ لیا، دو رکعت صلاۃ حاجت اشراق کے وقت پڑھ لیا، ظہر بعد پڑھ لیا، مغرب بعد پڑھ لیا، اور وہ دعا حاجت کی جو مضمون دعا ہے جو آپ کو کتاب تھا یہاں سے ملا تھا بار بار دعاؤں کے خزانے کا، اس کے اوپر کے مانگنے مانگنے کا مزہ ایک مستقل مزہ ہے دوستو. ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے، ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے، امید بر نہ آنا امید بر آنا ہے. تیسری ہدایت یہ ہے کہ اپنے جان پر اولاد پر مال پر کبھی بد دعا مت کرو. بعض لوگ غصے میں آ کر کہتے ہیں خدا کرے میری تجارت ہی ڈوب جائے ڈوب جائے، اس تجارت سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ڈوب گئی. بعض کہتے ہیں میری اولاد خدا کرے اس کو موت آ جائے، ہر وقت ستاتا ہے، کسی وقت قبول ہو جائے گی موت ہی آ جائے گی، پھر روتے پھرو گے، چرپائی سے لگ جاؤ. اپنی جان پر اپنے اولاد پر اور اپنے مال پر کبھی بد دعا مت کرو، جو حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعض وقت قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے قبول ہو جاتی ہے. لہذا غصے میں آ کر ہیں بعضی عورتیں بیوقوف نادان اپنے بچوں کو کوستی کہ اللہ کرے تجھے موت جلدی آئے، اور ہنستی بھی ہیں، لیکن اگر یہ یاد رکھو یہ حضور کی نافرمانی ہے، یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی نافرمانی میں مبتلا ہے. میں جب بہت پہلے اپنی بیوی کے ساتھ ہنس کرنے گیا تھا آج سے 20 سال پہلے، تو ایک معلم کے بیٹا کا نام تھا، نام نہیں لیتا فرض مسلح کن، اس نے ایک گڑیا تھی ہندوستان کی 70-80 سال کی، اس نے اس کو بلایا، حاجی بیچارہ کیا کرے معلم کے، ابھی آپ کے یہاں 200 مہمان آ جائے تو کیا ہوتا، وہ بیچارہ کیا کرے معلم. اس نے کہا اس کو بلایا، اے فلاں، اور حضرت مولانا روح صاحب میرے ساتھ تشریف فرما تھے، میں ان کے ساتھ حاضر تھا. اتنے میں اس نے بڑھیا نے کہا اے فلاں معلم کے بیٹے کا نام دیا کہ پانی نہیں یا کچھ کہا، اس نے سنا ہی نہیں، اتنا بدحواس پریشانی نہیں. تب اس نے کہا ایسے معلم کا موت آئے، کانپوری زبان میں کہا اس نے، یو پی کی زبان میں اس نے کہا ایسے معلم کا موت آئے، تو حضرت ہنس پڑے کیونکہ یہ پورب کی زبان ہے، یہ ہندوستان یو پی والے اس کا مزہ لے سکتے ہیں. حضرت اتنا ہنستے لیٹ گئے کہ دیکھو گڑیا جو ہے، مگر ایسا نہیں کہنا چاہیے، کبھی بد دعا مت کرو. اور فصل اول کی یہ آج دعاؤں کی فصل اول کی حدیثیں سب ہو گئیں. دوسری ایک حدیث یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی دوسرے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں، وہ فرشتہ کہتا ہے آمین، جیسے ہم نے کہا یا اللہ میرے دوستوں کو یہ نعمت عطا کر دے، تو فرشتہ کہتا ہے آمین. اور ولکا بے مثل، اور تجھ کو بھی وہی نعمت حاصل ہو جائے. تو فرشتوں کی اپنی دعا پر آمین لینے کا نسخہ بھی یہ ہے، فرشتوں کی آمین اپنی دعاؤں پر لینے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اپنے لیے جب دعا کیجئے تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کیجئے، ورنہ آپ کو فرشتوں کی آمین اپنی دعا پر نہیں ملے گی. یہ حدیث ہے، دیکھو قال الملک الموکل بہی آمین، فرشتہ مقرر ہو کے کہتا ہے آمین، اور پھر وہ دعا جو آپ دوسروں کے لیے مانگیں گے آپ کے لیے بھی ہو جائے مانگیں. تو ایک آج نسخہ آپ کو بھی مل گیا اپنی دعاؤں پر فرشتوں کی آمین لینے کا، یعنی اپنے مسلمان بھائی ماں باپ سب کے لیے دعا کر سکتے. آخر میں یہ حدیث کہ یہ فصل ثانی میں، فصل ثانی کی حدیث ہے وہ، کہ انشاءاللہ اگر پھر اگلے ہفتے میں جو اللہ کو منظور ہو، کوئی وعدہ نہیں کرتا ہوں، پھر بعض وقت تقاضا پھر کچھ اور ہو جائے، بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عمل کی توفیق دے. اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامی و علی صحابہ و بارک وسلم. یا اللہ اپنے رحمت سے اس اجتماع کو قبول فرما. اے مالک، یہ مختلف شہروں کے مختلف زمانوں کے آپ کے نام پر یہ اجتماع ہے، آپ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لیں. یا اللہ اپنی رحمت سے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے و فعل میں ہم میں سے ہر ایک کی تمام حاجتیں پوری فرما دیجیے. جن کی بیٹیوں کو رشتے نہیں مل رہے ہیں ان کو اپنی رحمت سے رشتہ عطا فرما دیجیے. جو لوگ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں مگر نفس و شیطان جنگلی سور کی طرح ان کو دانتوں سے پیس رہے ہیں اور وہ اپنی گناہوں سے بھی خوش ہیں، نفرت جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے. اللہ اپنے غضب و قہر کے اعمال سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما دے. یا اللہ جن باتوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی مصیبت اور بلا نہیں. آپ اپنی رحمت سے اپنی رضا کی قیمت ہمارے دل میں اتار دیجیے اور اپنی ناراضگی کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائیے. ہم سب سے آپ اپنی رحمت سے راضی ہو جائیے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, گناہوں میں اور ہمارے درمیان میں اتنا فاصلہ کر دیجیے جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے. اے اللہ اپنی رحمت سے ایمان کو محبوب فرما, کفر اور فسوق اور تمام نافرمانیوں سے کراہت نصیب فرما, استقامت الدین نصیب فرما. یا اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, ہمارے دلوں کو دین پر قائم رکھیے اور حسن خاتمہ کی دولت سے نوازش فرمائیے. قیامت کے دن مقترب سے حساب فرما کر جنت میں ہم سب کو اسی طرح اکٹھا فرما دیجیے جس طریقے سے یہاں ہم سب لوگ آپ کے نام پر یا اللہ جمع ہیں. اپنے جو کچھ اخلاص میں کوتاہیاں ہوں آپ ہمارے دل کو جانتے ہیں, سینوں کے راز سے واقف ہیں. آپ اپنی رحمت سے آپ کریم ہیں, وہ ہم اس قابل نہ ہوں کہ آپ ہماری دعا قبول فرمائیں, لیکن کریم کی جو شان محدثین نے آپ کی بیان کی, کریم وہ ہے جو نالائقوں پر فضل کر دے. اس لیے خدا ہم سب پر اپنے فضل کے دریا اونڈیل دیجیے, دریا کے دریا اپنے رحمتوں کو اونڈیل دیجیے, ہماری دنیا بھی سنوار دیجیے, آخرت بھی بنا دیجیے, اور ہم سب کو اولیاء صدیقین کے اخلاق و اعمال نصیب فرما دیجیے. اولیاء صدیقین کا جو آخری سرحد ہے جہاں کے آگے نبوت شروع ہوتی ہے, اے خدا ہم آپ کے اولیاء صدیقین کے آخری سرحد کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنی رحمت سے, گو منہ چھوٹا ہے لیکن آپ کریم ہیں, اپنی رحمت سے ہمیں اپنے اولیاء صدیقین کے دو اخلاق و اعمال ان کا دل ہمارے سینوں کو نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہماری کسی لغزش کی وجہ سے آپ ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم نہ فرمائیے, جملہ گناہوں کو درگزر فرما دیجیے. جتنی بھی حادثیں ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو جس قسم کا دکھ ہے, جن کو جس قسم کا غم ہے, جن کو جس قسم کی حاجت ہے, اے خدا آپ علیم اور خبیر ہیں, ہمیں اسے پیش کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنی رحمت سے اختر کیجیے میرے جملہ سامعین کرام اور جو خواتین میری ماں بہنیں آئی ہیں, ماں پہ بیٹیاں آئی ہیں, اللہ ان سب کی نیک حاجتیں پوری فرما, ان سب کے دکھ و درد کو دور فرما. عافیت سے جینا, سکون سے جینا, اپنی رضا کے سائے میں جینا نصیب فرما, اور اپنے غضب و قہر کے سائے میں ایک سانس لینے سے بھی پناہ نصیب فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ذوق سلیم اور قلب سلیم عطا فرما دے, جو آپ کی نافرمانی اور گناہوں سے راس نہ کھائے. یا اللہ وہ دل عطا فرما جو گناہوں سے فرار اختیار کرے, استرار محسوس کرے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے دست بخشا جانے پہ ذمہ لے ماں, ہم میں بہت سے ایسے ہیں جو دست بازو مارتے ہیں مگر گناہ سے نہیں نجات پا رہے ہیں, نہ تو شیطان کی چنگل میں اغوا ہو رہے ہیں. اے خدا اپنا دست کرم بڑھائیے اور ہمیں غالب فرمائیے نفس شیطان پر. دست بخشا جانے پہ ذمہ لے ماں, اپنے دست کرم کو ہماری زمین کی طرف بڑھائیے. آخری پر دست برباد ہوئے تو اے خدا آپ کے دست کرم کی ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں, غیر محدود کرم سے آپ ہم محدودوں کو گھیر لیجیے اور ہماری دنیا لاخر دونوں سنوار دیجیے. باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.